پیر چار جولائی کے سہربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. سعودی عرب کے شہر جدہ میں امریکی سفارت خانے کے قریب خودکش حملہ آور کا دھماکہ، یہ اچانک ہوا یا سلسلے کا حصہ؟ تجزیہ کار بولا،
اس کا تعلق اس لہر کے ساتھ ہے جو ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، ترکی کے اندر، لبنان، ڈھاکہ، عراق کے اندر ہوا، تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے سلسلے کی ایک کڑی ہے.
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. سعودی عرب کی وزارت داخلہ کے مطابق ایک مشتبہ خودکش حملہ آور نے جدہ میں واقع امریکی قونصل خانے کی عمارت کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جس سے مشتبہ حملہ آور ہلاک اور دو پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں. تفصیل کے ساتھ طاہر عمران.
سعودی وزارت داخلہ کے مطابق زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں نے حملہ آور پر قابو پانے کی کوشش کی تھی. یہ حملہ سحری کے وقت امریکی یوم آزادی کے موقع پر ہوا ہے. جدہ ہی کے امریکی قونصل خانے کو 2004 میں حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں 9 افراد ہلاک ہوئے تھے. امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ وہ تصدیق کر سکتے ہیں کہ تمام عملہ محفوظ ہے.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں حکام کے مطابق سنیچر کی شب آنے والے سیلابی ریلوں میں بہہ جانے والے 15 افراد کی راشیں مل گئی ہیں، جبکہ علاقے میں امدادی کام جاری ہے. حمیرہ کمل.
خیبر پختونخوا کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے کے چترال میں قائم کنٹرول روم کے اہلکاروں نے بتایا ہے کہ اس قدرتی آفت کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے افراد کی کل تعداد 29 ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ تمام افراد سیلابی پانی میں بہہ گئے تھے اور ان میں سے 15 کی لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں، جبکہ دیگر 14 کی تلاش جاری ہے. خیال رہے کہ افغان حکام نے اتوار کو بتایا تھا کہ ان میں سے 12 افراد کی لاشیں بہہ کر افغان صوبے کنڑ میں پہنچ گئی تھیں، جنہیں پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے. سنیچر کی شب چترال کے علاقے ارسون میں 2 گھنٹوں تک جاری رہنے والی تیز بارش کے بعد آنے والے سیلابی ریلے سے ایک مسجد، سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ سمیت متعدد مکانات بہہ گئے تھے.
عراق کے دارالحکومت بغداد میں سنیچر کی شب ہونے والے بم دھماکوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 165 ہو گئی ہے، جبکہ ملک میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے. سبا ناز.
عراقی وزیر اعظم حیدر علی بادی نے وعدہ کیا ہے کہ غفلت برتنے والے سیکیورٹی آفیسر کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ان حملوں کے بعد عراقی عوام میں حکومت کے ان حملوں پر قابو نہ پا سکنے پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. ایک مشتعل ہجوم نے وزیر اعظم کے کانوائے پر اس وقت پتھراؤ کیا جب وہ حملوں کی جگہ کا معائنہ کرنے پہنچے تھے. بغداد میں سینکڑوں کی تعداد میں شہری جائے وقوع پر جمع ہوئے اور انہوں نے شمعیں روشن کی. عراقی حکام کا کہنا ہے کہ اس دھماکے میں 225 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے.
مقبوضہ مغربی کنارے پر مالے ادمیم نامی غیر قانونی یہودی بستی کے حکام کا کہنا ہے کہ انہیں مزید 560 مکانات تعمیر کرنے کی اجازت مل گئی ہے. یہ اعلان اسرائیل کی آباد کاری کے پروگرام پر نام نہاد کوارٹیٹ گروپ کے سخت تنقید کے بعد سامنے آیا ہے. اس گروپ میں اقوام متحدہ، امریکہ، روس اور دیگر ممالک شامل ہیں جو وہاں امن عمل میں کردار ادا کر رہے ہیں. کوارٹیٹ کا کہنا ہے کہ بستیوں کی عمارتوں کی وجہ سے اسرائیل کے خطے میں دیر پا منصوبوں پر سوالات پیدا ہو رہے ہیں. ادھر اسرائیلی سیکیورٹی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ 2 مشتبہ فلسطینی جنہوں نے تل ابیب میں حملے کیے تھے وہ شدت پسند دولت اسلامیہ سے مروب ہیں. حکام کے مطابق خالد اور محمد مکر حام کزنس ہیں اور شہر کے سٹی سینٹر میں 4 اسرائیلیوں پر فائرنگ کر کے ہلاک کرنے میں ملوث ہیں. برطانیہ کے وزیر خارجہ فلپ ہیمنڈ نے زور دیا ہے کہ برطانیہ کو امیگریشن کو محدود کرنے یا پھر یورپی یونین کے سنگل مارکیٹ تک رسائی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. زیشان حیدر.
فلپ ہیمنڈ کا کہنا ہے کہ یہ مذاق خیز بات ہے کہ ضمانت دی جائے کہ یورپی یونین کے شہری بریگزٹ کے بعد بھی برطانیہ میں رہتے رہیں گے. ان کی حیثیت برطانیہ کے وہاں سے نکلنے کی شرائط پر منحصر ہوگی. برطانیہ کے اگلے وزیراعظم بننے کے لیے 5 میں سے ایک امیدوار آندرے لٹسم کا کہنا ہے کہ یورپی باشندوں کو سودے بازی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن نقل و حرکت کی آزادی برطانیہ کے یورپی یونین سے باہر آنے کے بعد ختم ہو جائے گی.
امریکی خلائی ادارے ناسا کا خلائی جہاز جونو تیزی سے مشتری کی جانب بڑھ رہا ہے، جو جمعرات کو نظام شمسی کے سب سے بڑے سیارے کی کشش ثقل کی زد میں آ کر اس کے مدار میں داخل ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ سنیے شمالہ جعفری سے.
مدار میں داخل کرنے کے لیے جونو کو رفتار کم کرنے کے لیے بالکل درست وقت پر بالکل درست طریقے سے بریک لگانا ہوں گے. اگر یہ مشن کامیاب رہا تو جونو اگلے 1.5 برس تک مشتری کے گھنے بادلوں کے آر پار جھانک کر نیچے کے حالات کا پتہ چلانے کی کوشش کرے گا، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو $1.10 crore لاگت والا یہ جہاز مشتری کے قریب سے سیدھا آگے گزر کر خلا کی اتھا وسط میں کھو جائے گا۔ اگر سب کچھ منصوبے کے مطابق ہوا تو جونو مشتری کی ساخت کا پتہ چلانے کی کوشش کرے گا اور اس کے ذریعے پہلی بار یہ معلوم ہو سکے گا کہ آیا مشتری کا کوئی ٹھوس مرکز بھی ہے یا پھر تمام کا تمام سیارہ گیسوں پر مشتمل ہے۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ارے نامہ نگار، کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ پاکستان چودھری نثار علی خان کہتے ہیں کہ جعلی شناختی کارڈ کی تصدیق کا عمل شروع ہونے سے پہلے ہی نادرا کو 2 lakh سے زیادہ ایس ایم ایس وصول ہوئے، جن میں سے 5,000 سے زیادہ شناختی کارڈ مشکوک پائے گئے۔ اور ہاں، 2 ایسے شناختی کارڈ بھی نکلے جو افغانیوں کے تھے، جنہوں نے پاکستانی فوج میں جگہ پائی۔ یہ تفصیل ذرا دیر بعد آنے کو ہے، پہلے سربین کا بڑا موضوع۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ کے مطابق ایک مشتبہ خودکش حملہ آور نے جدہ میں واقع امریکی قونصل خانے کی عمارت کے قریب خود کو دھماکے سے اڑایا۔ اس واقعے میں مشتبہ حملہ آور ہلاک اور 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، جنہوں نے حملہ آور پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ بی بی سی اردو .com کی رپورٹ، ماپارا صفدر کی زبانی۔
یہ حملہ سحری کے وقت امریکی یوم آزادی کے موقع پر ہوا۔ واضح رہے کہ جدہ میں 2004 میں بھی امریکی قونصل خانے پر حملہ کیا گیا تھا، جس میں 9 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ اس کا تمام عملہ محفوظ ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان میجر جنرل منصور الترکی نے بتایا کہ محافظوں کو الگ صبح 2 بجے کے قریب ڈاکٹر سلیمان فقیہ ہسپتال کے باہر کھڑی ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے شخص پر شبہ ہوا۔ یہ ہسپتال امریکی قونصل خانے کے بالکل سامنے واقع ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جب یہ محافظ گاڑی کے قریب پہنچے تو ان میں بیٹھے شخص نے ہسپتال کی پارکنگ کے اندر ہی اپنی خودکش بیلٹ سے اپنے آپ کو اڑا دیا۔ اس حملے کے بعد سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے نے ایک تنبیہ جاری کی ہے، جس میں تمام امریکی شہریوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنی گرد و پیش سے باخبر رہیں اور ملک بھر میں سفر کرتے وقت اضافی احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔
بی بی سی اردو .com کی رپورٹ، جو آپ نے ماپارا صفدر سے سنی۔ سوال یہ ہے کہ سعودی عرب میں اس قسم کی دہشت گردی کی واردات کا کیا مطلب ہے، یہ کیا اندیا دے رہی ہے؟ ممکنہ طور پر یہ کس کی کاروائی ہو سکتی ہے؟ اور اس واردات کے بعد خطے کی سیاست میں سعودی عرب کے اعلانیہ حلیف کون ہیں اور کون خاموشی کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ ہیں؟ اس پر میں نے جارج واشنگٹن یونیورسٹی امریکہ میں ریسرچ فیلو اور سینئر لیکچرار کامران بخاری سے بات کی۔
پہلے تو یہ ہے کہ بہت دنوں کے بعد نہیں ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نجران میں جو ہے اسماعیلی جو ریلیجس سینٹر تھا، اس پہ حملہ ہوا تھا مسجد پہ، اور پھر جو اتنا عاشری شیعہ مسجد ہے قطیف کے اندر، وہاں پر حملہ ہوا تھا۔ یہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے۔ لیکن یہ جو حملہ ہوا ہے امریکی کاؤنسلیٹ کے اوپر، اس طرح کا ٹارگٹ جو ہے بڑے عرصے کے بعد دیکھنے میں آیا ہے، اور اس کا تعلق میرے خیال سے، جو میرا اپنا تجزیہ ہے، وہ اس لہر کے ساتھ ہے جو ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، ترکی کے اندر، لبنان، ڈھاکہ کے اندر، اور یہ جو دیگر حملے ہم دیکھ رہے ہیں عراق کے اندر ہوا، جہاں پہ 140 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔
اچھا، تو اس حملے کو بظاہر ناکام بنا دیا گیا، لیکن ماضی میں اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں، اس کے بارے میں سرکار کا اس وقت کیا کہنا تھا، اور شدت پسندی کے ضمن میں اب کیا باتیں سامنے آ رہی ہیں؟
دیکھیں، فی الحال تو میں سمجھتا ہوں پریلیمنری کاروائی چل رہی ہوگی، پتا کریں کس نے کیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، 2 تنظیمیں ہیں جو سعودی عرب میں حملہ کر سکتی ہیں۔ ایک تو القاعدہ فی جزیرت العربیہ ہے جو یمن بیسڈ ہے، اور دوسری جو ہے وہ داعش ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو جو ہے، میں نے تو کوئی وہ اس طرح خبریں نہیں دیکھی ڈیٹیل کے ساتھ، جس میں ٹیکٹیکل ڈیٹیلز ہوں، تاکہ اس کو جو ہے پھر ہم وہ پوری تصویر کھینچ سکیں کہ ہوا کیا۔ لیکن یہ ہے کہ عین ممکن ہے، کیونکہ یہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں اتفاق نہیں ہو رہے، یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہے۔ امریکہ کا یوم آزادی بھی ہے آج، اور اس موقع پہ بھی جو ہے مجھے ذاتی طور پہ خدشہ تھا کہ کہیں پہ کوئی حملہ ہوگا, لیکن یہ ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ وہ جو خودکش حملہ آور تھا وہ کوئی خاص نقصان نہیں کر سکا, اس کو جو ہے انٹرڈکٹ کر دیا گیا.
اچھا کامران, اس پہ غور کریں, عراق, شام, ترکی میں بھی حالات خراب ہیں, سعودی عرب کا خطے میں کردار ہے کیا؟ سعودی حکومت خطے میں اپنے کردار پہ کچھ کہتی ہے؟
سعودی عرب کا جو سیلف ویو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس خطے کی جو ہے استحکام کے لیے وہ کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں, کیونکہ وہی اب ایک میجر جو ہے عربی ملک رہ چکا ہے, اس کے علاوہ تو کوئی اور ملک بچا نہیں ہے, یا تو خانہ جنگی ہے, اور اگر ملک ابھی بچا ہوا ہے, میں بات کر رہا ہوں مصر کی, تو وہاں پر جو ہے وہ غربت ہے, بھوک افلاس ہے, تو مصری حکومت جو ہے اس طرح کی جو ہے خطے کے اندر کوئی کردار نہیں ادا کر سکتی, تو سعودی عرب کے وہ ذمہ چڑھتا ہے. لیکن سعودی عرب کے پاس ماسوا فائنینشیل مسل کے جو اس وقت وہ بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ تیل کی قیمتوں میں خاصی کمی آئی ہے اور بڑے عرصے سے جو ہے بدستور چلی آ رہی ہے, اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک واحد عرب ملک سٹیٹ جو اس خطے کے اندر استحکام کا کردار ادا کر سکتا ہے, اس کے بھی ہاتھ جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے وہ بندھے ہوئے ہیں, اور وہ ان کی اپنی اندرونی جو ہے سیاست کا بھی ایک ایشو ہے, ان کے اپنے جو جو خطے کے اندر جو وہ ایران کے ساتھ سٹرگل چل رہی ہے وہ بھی ایشو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب اس طرح کا کردار نہیں ادا کر سکتا, کیونکہ وہ ٹھیک ہے سب سے بڑا ملک ہے اور ابھی تک جو ہے وہ اس طریقے سے عدم استحکام کا شکار نہیں ہوا, لیکن وہ مجموعی طور پہ کمزور ہے, تاریخی طور پہ تو کمزور تھا ہی, اور اب جو وہ اب پاور پروجیکشن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ پاور پروجیکشن کر نہیں پا رہے, کیونکہ جو ہے یہ کوئی پاور پروجیکشن اچانک تو نہیں ہو سکتی نا.
اچھا خطے میں سعودی عرب کس کے ساتھ ہے؟ امریکہ کا اتحادی تو ہے, لیکن خطے میں بھی تو الگ الگ الائنمنٹس بن رہی ہے نا, اور کیا مفادات ہیں دیگر فریقوں کے؟
سعودی عرب صرف اپنے ساتھ ہے, اور ان کی اپنی وہ ڈک چینی کا میں الفاظ یوز کروں گا کوالیشن آف دا ولنگ ہے, جس میں جو ہے کچھ ممالک ہیں عرب ممالک ان کا ساتھ دیتے ہیں, کچھ مجبوری کے تحت دیتے ہیں جیسے مصر ہے کیونکہ وہ ان کے اوپر مالی طور پہ جو ہے ڈیپینڈنٹ ہیں, اور کچھ لوگوں کے مفادات جو ہے ان سے ملتے جلتے ہیں جیسے متحدہ عرب امارات ہے, کویت ہے, قطر جو ہے اس کی اپنی ایک جو ہے وہ لائن ہے جو کہ سعودی عرب سے نہیں ملتی, بلکہ یوں کہوں گا کہ قطر جو ہے وہ ترکی کے جو نا حلیف ہے, اور ترکی اور سعودی عرب جو ہیں وہ کمپیٹیٹر ہیں, کیونکہ دونوں سنی ملک ہیں, دونوں جو ہیں سیریا کے اندر بشار الاسد کی حکومت کا تختہ اٹھانا چاہتے ہیں, لیکن ان کے اپنے اپنے وہ اس خطے کو جس طرح دیکھنا چاہتے ہیں ان کی ویژن میں بہت بڑا فرق ہے.
جارج واشنگٹن یونیورسٹی امریکہ کے سینئر لیکچرر, یہ تھے کامران بخاری. عراق کے دارالحکومت بغداد میں سنیچر کی شب ہونے والے بم دھماکے کے بعد 3 روزہ سرکاری سوگ منایا جا رہا ہے. دھماکے میں 165 افراد ہلاک جبکہ 225 زخمی ہوئے. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کی. یہ سن 2007 کے بعد بغداد میں ہونے والا سب سے خونریز دھماکہ ہے. نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ جعفری کی زبانی.
مرکزی بغداد کے مصروف کاروباری علاقے کرادہ میں یہ بم دھماکہ اس وقت ہوا جب یہاں ہزاروں لوگ عید کی خریداری میں مصروف تھے. دھماکے سے کئی دکانیں اور ارد گرد کی عمارتیں تباہ ہو گئیں اور ان میں آگ لگ گئی. امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ ان دھماکوں میں خاندان کے خاندان صفائی ہستی سے مٹ گئے ہیں اور بہت سی لاشیں جلنے کی وجہ سے ناقابل شناخت ہیں. مرنے والوں میں بہت سے بچے بھی شامل ہیں. ایک عینی شاہد قاسم حسن نے بی بی سی کو بتایا,
آدھی رات کے وقت ایک بڑا دھماکہ ہوا جس سے بہت سے لوگ ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں. لوگ شدید آگ اور دھوئیں کی وجہ سے اپنے عزیزوں کو پہچان نہیں پا رہے.
عراقی حکومت نے کرادہ حملے کے بعد بغداد کے داخلی راستوں پر سیکیورٹی کے انتظامات میں بہتری لانے کا وعدہ کیا ہے. تاہم دھماکے کے بعد عوامی حلقوں میں سخت برہمی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور بہت سے لوگ اسے حکومت کی نااہلی اور ناکامی سے تعبیر کر رہے ہیں. عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے بھی اتوار کو جائے وقوع کا دورہ کیا تو انہیں مشتعل ہجوم کا سامنا کرنا پڑا. وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے 3 روزہ سوگ کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عبادی مشتعل عوام کے جذبات سے آگاہ ہیں. اتوار کو رات گئے تک امدادی کارکن کرادہ میں بم دھماکے کے مقام سے ملبہ صاف کرتے رہے اور جلی ہوئی عمارت کی تلاشی کا عمل بھی جاری رہا. شام سینکڑوں کی تعداد میں شہری جائے وقوع پر جمع ہوئے اور انہوں نے شمع روشن کی. ایک شہری نے بی بی سی کو بتایا کہ فوج اور پولیس کی موجودگی میں بھی سیکیورٹی نہیں تھی. سیاستدانوں کو اپنی ناکامی کی قیمت چکانا ہوگی۔
اس عمارت میں زیادہ تر لوگ نوجوان تھے، تقریباً 300 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اگر عوام کو تحفظ دینے کی بات کی جائے تو حکومت ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہے، کچھ نہیں کر رہی۔
شہری دفاع کے ڈائریکٹر جنرل قادم شابان کے مطابق شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے یہ انتقامی کاروائی فلوجہ میں پسپائی کے بعد کی ہے۔
دولت اسلامیہ نے قرارداد کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنا کر ایک اور جرم کیا ہے، اور یہ جرم داعش نے میدان جنگ میں اپنے بھاری جانی اور عسکری نقصان کے بعد اس کا بدلہ چکانے کے لیے کیا ہے۔
عراقی حکام کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ فلوجہ کو بغداد پر حملوں کے لیے لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کرتی تھی۔ عراق کے شمال اور مغربی حصوں اور دوسرے بڑے شہر موصل پر اب بھی دولت اسلامیہ کا قبضہ ہے، تاہم اس گروہ کو عراق اور ہمسایہ ملک شام میں سخت دباؤ کا سامنا ہے، جہاں حکومتی فوجوں اور امریکہ کے حمایت یافتہ باغی انہیں نشانہ بنا رہے ہیں۔
عراق سنیچر کی شب ہونے والے بم دھماکوں کے بعد 3 روزہ سرکاری سوگ کی حالت میں ہیں۔ ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے شمیلہ جعفری سے سنا۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ پر 3 روز پہلے ہونے والی دہشت گردی کارروائی کے ایک حملہ آور کے والد نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے بیٹے جنوری سے لاپتہ تھے۔ بی بی سی کی بنگلہ سروس سے بات کرتے ہوئے امتیاز خان نے بتایا کہ اس کارروائی میں ہلاک ہونے والے روحان بن امتیاز ان کے اکلوتے بیٹے تھے، اور وہ اپنے بیٹے کی تلاش کے سلسلے میں وزیر داخلہ سے بھی 4 مرتبہ ملے تھے، لیکن پولیس کی کافی کوششوں کے باوجود تلاش ناکام رہی۔ امتیاز خان نے بتایا کہ وہ اب صدمے کی حالت میں ہیں اور یہ سمجھ نہیں پائے کہ ان کے بیٹے نے یہ جو کچھ کیا کیوں کیا، اور یہ کہ شاید یہ سب انٹرنیٹ کے ذریعے ہوا۔ روحان بن امتیاز کے والد امتیاز خان نے یہ بھی کہا کہ درجنوں پڑھے لکھے تعلیم یافتہ نوجوان لاپتہ ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے ڈھاکہ میں حالیہ دہشت گردی کے حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کی بھارتی میڈیا کی خبروں کو انتہائی قابل افسوس، غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے انہیں بے بنیاد قرار دیا ہے۔ اسلام آباد سے تفصیل کے ساتھ ہارون رشید۔
اسلام آباد میں وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں ان الزامات کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کے مشیر پروفیسر گوہر رضوی نے اپنے ایک بیان میں بھارتی میڈیا کی اس خبر کی تردید کی تھی، جس میں انہیں یہ کہتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ اس حملے میں پاکستان ملوث ہے۔ وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ اس خبر سے بھارتی میڈیا کے عزائم واضح ہوئے ہیں۔ پروفیسر رضوی نے بنگلہ دیش میں پاکستانی ہائی کمیشن سے رابطہ کر کے بھی وضاحت کی کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا ہے اور یہ کہ بھارتی خبر غلط ہے۔ انہوں نے پاکستانی ہائی کمشنر کو یہ بات حکومت پاکستان تک پہنچانے کی بھی ہدایت دی تھی، تاکہ دونوں حکومتوں کے درمیان غلط فہمی پیدا نہ ہو سکے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان پروفیسر رضوی کی فوری تردید کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پاکستان پہلے ہی ڈھاکہ میں حملے کی مذمت کر چکا ہے اور بنگلہ دیشی حکومت اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کر چکا ہے۔ بیان میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے ساتھ تعزیت بھی کی گئی۔ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کی ہر شکل و صورت میں مذمت کرتا ہے۔ خود دہشت گردی کا ایک شکار ملک ہونے کے ناطے بیان میں کہا گیا کہ پاکستان پروفیسر رضوی کے اس بیان کا خیر مقدم کرتا ہے، جس میں انہوں نے دہشت گردی کی لعنت سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کی بات کی ہے۔ اگرچہ انڈیا میں میڈیا میں پاکستان مخالف خبریں اکثر نشر ہوتی رہتی ہیں، لیکن وزارت خارجہ کے اس بیان سے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان اس مرتبہ اس خبر پر خاموش نہیں رہ سکا۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں جمعے کو ایک کیفے پر حملے میں 20 غیر غمالیوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس حملے میں 2 پولیس اہلکار بھی ہلاک ہوئے تھے۔ بنگلہ دیشی حکام کا کہنا ہے کہ 5 حملہ آوروں کے بارے میں پولیس کو پہلے سے معلوم تھا۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کہتے ہیں کہ جعلی شناختی کارڈز کی تصدیق کا عمل شروع ہونے سے پہلے ہی نادرا کو 2 لاکھ سے زیادہ ایس ایم ایس موصول ہوئے ہیں، جن میں سے 5,000 سے زیادہ شناختی کارڈ مشکوک پائے گئے۔ ظاہر اس اطلاع کے بعد یہ نکلے۔ انہوں نے کہا کہ عید کی چھٹیوں کے بعد شناختی کارڈ کی تصدیق کا عمل بھرپور طریقے سے شروع کیا جائے گا۔ اس میں جعلی شناختی کارڈ رکھنے والے افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی بھی کی جائے گی۔ نقطہ غور طلب یہ بھی ہے کہ 2 ایسے شناختی کارڈ بھی نکلے جو افغانیوں کے تھے، کہ جنہوں نے پاکستانی فوج میں جگہ پائی۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
آج اسلام آباد میں نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی کے میگا سینٹر کے افتتاح کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ شناختی کارڈ کی تصدیق کے عمل میں ملک کے خفیہ اداروں کی خدمات بھی حاصل کی جائیں گی. انہوں نے کہا کہ بیرون ممالک میں منشیات کی سمگلنگ میں گرفتار ہونے والے بہت سے غیر ملکیوں نے پاکستانی شناختی کارڈ بنوانے کے بعد پاسپورٹ بھی حاصل کیے تھے، جس کی وجہ سے ملک کی بدنامی ہوئی ہے.
سمز ویریفیکیشن میں مشکلات آئیں اور ان کمپنیز نے کہا کہ جی ہم نہیں کر سکتے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ میری نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. پاکستان کے شناختی کارڈ یا کسی نے جعلی حاصل کیے ہیں یا غیر ملکی نے حاصل کیے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی اس تک پہنچیں گے، کیونکہ جعلی شناختی کارڈ کے بعد جعلی پاسپورٹ بنتا ہے، اور اس کے بعد جو قومی سلامتی، وہ ملازمت لے سکتے ہیں، وہ کسی سینسٹیو آرگنائزیشن میں. آپ نے دیکھا کہ پیچھے دو اشخاص باقاعدہ فوج میں بھرتی ہو گئے.
پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں سے متعلق ایک سوال کے جواب میں چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کی وطن واپسی کے بعد سیولین اور عسکری قیادت مل بیٹھے گی، جس میں افغان پناہ گزینوں کی اپنے وطن واپسی سے متعلق حکمت عملی طے کی جائے گی، جس پر ہر حال میں عمل درآمد ہوگا. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اس ماہ ہونے والے عام انتخابات فوج کی نگرانی میں کروانے سے متعلق وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اگرچہ پاکستانی فوج ضرب عزب کے علاوہ سیلاب کی تباہ کاریوں میں امدادی کاموں میں مصروف ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ انتخابات فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نگرانی میں ہوں گے. کراچی میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے بارے میں چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ شہر میں سٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کی بنیادی ذمہ داری پولیس کی ہے، رینجرز کی نہیں. انہوں نے کہا کہ ان جرائم پر قابو پانے کے لیے پولیس کی استعداد کار کو بڑھانے کی ضرورت ہے.
سٹریٹ کرائم ہے جو ذمہ داری رینجرز کی نہیں ہے، وہ پولیس کی ہے. اور میں کوئی یہ بوجھ پولیس پہ نہیں ڈال رہا، مگر پولیس نے خود یہ فگرز دیے ہیں، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب بہت یہ اہم وقت ہے کہ ہم کیپیسٹی بلڈنگ آف پولیس کی کریں. اور میں نے وہ 20,000، وہ پہلے صوبائی حکومت اس پہ فیصلہ کر چکی تھی، مگر اس کی بھرتی کے حوالے سے کچھ فیصلے ہوئے، 2,000 فوجی بھرتی کرنے، ایکس فوجی، جس میں ان کو مشکلات پیش آ رہی تھی، میں نے اس حوالے سے بات کی.
پاناما لیکس میں وزیر اعظم کو حدف تنقید بنانے پر چودھری نثار علی خان نے حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان کی واحد جماعت ہے جس کی موجودہ قیادت نے آج تک اپنے اساسے ظاہر نہیں کیے. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
بھارت میں مرکزی کابینہ میں رد و بدل ہوا چاہتی ہے، یہ اطلاعی ہے، لیکن یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہی جاننے کے لیے میں نے دلی میں ہمارے نامہ نگار سہیل حلیم سے بات کی.
خاص وجہ شفیع یہ ہے کہ اب سے چند مہینوں بعد اتر پردیش اور پنجاب میں ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات ہونے والے ہیں، اور یہ دونوں ہی الیکشن بی جے پی کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہوں گے، کیونکہ ان سے ایک ٹون سیٹ ہوگی یا آگے کی ایک جو راہ ہے اس کا تعین ہوگا، کیونکہ پھر 2019 میں اس کے بعد پارلیمنٹ کے الیکشن ہوں گے.
اچھا.
اور اس بی جے پی کے لیے ضروری ہے کہ وہ یو پی میں شاندار کامیابی حاصل کرے، ورنہ یہ پیغام جائے گا کہ جس طرح کی کامیابی 2014 میں نریندر مودی کے نام پر بی جے پی کو ملی تھی، اس کا اثر اور اس کا جادو اب کچھ کم ہو رہا ہے. اس وجہ سے امکان یہ ہے کہ یو پی کو کافی زیادہ نمائندگی اب وزارتی کونسل میں حاصل ہو سکتی ہے.
تو تینوں کا یکمشت جواب دینے، توقعات کیا ہیں، امکانات کیا ہیں اور خدشات کیا ہیں؟
شفیع صاحب، کسی بڑے اعلان کی توقع نہیں ہے، تو جہاں تک خدشات کا سوال ہے، جو چار بڑی وزارتیں ہیں، فائنانس کی، دفاع کی، خارجہ کی اور داخلہ کی، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ہاں یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ وزیر خزانہ ارون جیٹلی کے کچھ قلمدان جو ہیں وہ کم کیے جا سکتے ہیں، کہ ان کے پاس کئی دوسری وزارتوں کا بھی چارج ہے، جیسے منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ دیگر وزراء جو کل نئے شامل کیے جائیں گے وزارتی کونسل میں، اس قلمدان کی ذمہ داری ان میں سے کسی کو دے دی جائے.
اس کے علاوہ کوئی نیا بھونچال ایسا نہیں ہے کہ کوئی توقع کے بالکل خلاف کوئی چیز آ جائے؟
نہیں شفیع، ایسا کچھ نہیں ہے کہ جسے قومی سطح پر بھوچال کا نام دیا جا سکے. یہ سب علاقائی رہنما ہیں، اور ان کو جو علاقائی سیاست کے جو تقاضے ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے وزارتی کونسل میں شامل کیا جائے گا؟ مثال کے طور پر جیسے راجستھان ہے یا کچھ دیگر ایسی ریاستیں ہیں جن کی نمائندگی وزارتی کونسل میں اتنی نہیں ہے جتنی آبادی کے یا بی جے پی کی وہاں طاقت کے تناسب سے ہونی چاہیے، تو اس کو ایک طرح سے بیلنس آؤٹ کرنے کی ایک کوشش ہوگی، اور بی جے پی یہ پیغام بھی دینا چاہے گی کہ آئندہ جو اسمبلی کے انتخابات ہونے ہیں اس میں اس کی جو حکمت عملی ہے وہ ایک طرح سے اس وزارتی کونسل کی جو ریشفل ہے اس میں جو تبدیلی ہے اس سے واضح ہوگی کہ اس میں مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان نام سامنے آتا ہے یا جو نئے وزرا ہیں ان کی ذات برادری کیا ہے، اس سے یہ واضح ہوگا کہ وہ کس کمبینیشن یا کس ارتھمیٹک پر کام کر رہے ہیں۔
دلی سے یہ تھے ہمارے نامہ نگار سہیل حلیم جو بتا رہے تھے کہ بھارت کی مرکزی کابینہ میں اچانک رد و بدل کیوں ہو رہا ہے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہم سے بات کریں،
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں،
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں یہ
فراق کے شہر ایرف میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
کا یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-139۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
پاکستانی بیٹسمین یونس خان نے سمرسٹ کاؤنٹی کے خلاف سہروزہ میچ کے دوسرے دن سینچری مکمل کر لی۔ یہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں ان کی 53rd سینچری ہے۔ اس طرح وہ سب سے زیادہ فرسٹ کلاس سینچریاں بنانے والے پاکستانی بیٹسمینوں میں چھٹے نمبر پر آ گئے ہیں۔ یونس خان پہلے دن 99 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے۔ آج انہوں نے محتاط انداز میں بیٹنگ شروع کی اور 12th گیند پر سینچری مکمل کی۔ کپتان مصباح الحق نے پاکستان کی پہلی اننگز 359 رنز 8 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی۔ پاکستان کے خلاف 14 جولائی سے شروع ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کا اعلان جمعرات کو کیا جائے گا۔ انگلینڈ کے کوچ ٹریور بیلسک نے اندیا دیا ہے کہ جوز بٹلر اور بین اسٹوکس کو صرف بیٹسمین کی حیثیت سے ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ سابق کپتان وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں انگلینڈ کی ٹیم فیورٹ ہے۔ حالیہ دنوں میں وہ جس طرح کی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتی آئی ہے اس سے لگتا ہے کہ اس سیریز میں سخت مقابلہ نہ ہو۔ بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ یہ سیریز دراصل پاکستانی بیٹنگ کا امتحان ثابت ہوگی کیونکہ پاکستان کے پاس صرف 2 تجربے کار بیٹسمین یونس خان اور مصباح الحق ہیں۔ یورو فٹ بال میں فرانس کے خلاف کوارٹر فائنل ہارنے والی آئس لینڈ کی ٹیم کے کپتان ایرون گنارسن کا کہنا ہے کہ شکست پر انہیں مایوسی ہوئی ہے لیکن انہیں اپنی ٹیم پر فخر ہے جس نے پورے ٹورنامنٹ میں اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا۔ یہ ایک زبردست تجربہ رہا، دراصل یہ ابتدا ہے۔ فرانس کی ٹیم اب جمعرات کو دوسرے سیمی فائنل میں جرمنی سے مقابلہ کرے گی جبکہ بدھ کو پہلا سیمی فائنل ویلز اور پرتگال کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اینڈی مرے ومبلڈن کے چوتھے راؤنڈ میں آج نک کریوس کا سامنا کر رہے ہیں۔ امریکی ایتھلیٹ جسٹن گیٹلن نے اولمپکس کے لیے ہونے والے ٹرائلز میں 100 میٹر کی ریس 9.80 سیکنڈز میں جیت لی۔ جمائیکا کے ٹرائلز میں عالمی اور اولمپک چیمپئن یوزین بولٹ کو ہیمسٹرنگ کی تکلیف کے سبب 100 میٹر کی سیمی فائنل دوڑ سے دستبردار ہونا پڑا۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ چترال کے علاقے اور سون میں شدید بارش اور سیلابی ریلوں سے آئی تباہی کے بابت ایک خصوصی سیگمنٹ آنے کو ہے جس میں ہم نے نہ صرف آنکھوں دیکھا احوال بتانے کے لیے صحافی سے، وہاں کے صوبائی وزیر سے، صوبائی رکن اسمبلی سے اور صوبائی خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات سے بھی بات کی ہے۔ سربین کا نصف آیا اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ پیش خدمت ہے عبداللہ فاروقی کی زبانی۔
سعودی حکام کے مطابق ایک مشتبہ خودکش حملہ آور نے جدہ میں واقع امریکی کونسل خانے کی عمارت کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا لیا جس سے مشتبہ حملہ آور ہلاک اور 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے پر مالے ادمیم نامی غیر قانونی یہودی بستی کے حکام کا کہنا ہے کہ انہیں مزید 560 مکانات تعمیر کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ فلپ ہیمنڈ نے زور دیا ہے کہ برطانیہ کو امیگریشن کو محدود کرنے یا پھر یورپی یونین کی سنگل مارکیٹ تک رسائی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ بنگلہ دیش کی پولیس کے سربراہ نے بتایا ہے کہ جمعے کے روز ڈھاکہ کے ایک کیفے میں ہونے والے حملے کے تناظر میں دو افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، اور برطانیہ میں انڈیپینڈنس پارٹی کے سربراہ نائجل فراج نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس پارٹی نے گزشتہ 25 سالوں کے دوران یورپی یونین سے برطانیہ کے اخراج کی مہم چلائی تھی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں چترال کے علاقے اورسون میں شدید بارشیں ہوئیں، سیلابی ریلے آئے، بڑی تباہی مچائی، جانی اور مالی دونوں طرح کا نقصان ہوا ہے، لیکن لگتا ہے کہ سن 2013 اور 2015 کے سیلابوں سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھا گیا۔ جو کچھ بات چیت ہوئی اس سے لگتا یہ ہے کہ الزام در الزام کا سلسلہ ہے۔ صوبائی حکومت بظاہر مفلوج ہے، بروقت کام نہیں کر پا رہی۔ جو کچھ ہوا اس کا آنکھوں دیکھا احوال جاننے کے لیے میں نے مقامی صحافی حماد فاروقی سے بات کی۔
جی، اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے، اگرچہ وہ چترال سے تقریباً کوئی 60-65 کلومیٹر کے فاصلے میں واقع ہے، مگر دروش سے توڑا سکی کے دروش سے آگے جو ارسون کا 22 کلومیٹر کا سڑک ہے وہ انتہائی پرتیج اور خطرناک زگزیگ پہاڑی راستے سے گزرتا ہے، انتہائی تنگ راستہ ہے، اس میں گاڑی نہیں گزرتی، وہاں پہنچنے میں 22 کلومیٹر کے قریب گھنٹے لگتے ہیں، 2 سے 4 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ اگر بدقسمتی سے اگر مخالف سمت سے کوئی گاڑی آ جائے تو 2 گاڑی اس کو کراس نہیں کر سکتا۔ جس علاقے میں یہ سیلاب آئے ہوئے ہیں اس علاقے تک گاڑی جا نہیں سکتا، صرف ارسون میں جو ہائی اسکول ہے اس ہائی اسکول کے جگہ تک گاڑی جا سکتی ہے، اس کے بعد آگے جو ہے کئی کلو میٹر کا جو راستہ ہے وہ بالکل پیدل جانا پڑے گا، وہاں جو پل تھا وہ تباہ ہو چکے ہیں، راستہ نہیں ہے، اور سیلاب کی وجہ سے پہاڑ سے باری باری ہزاروں من وزنی پتھر آ چکے ہیں، اور یہ سیلاب اتنا خطرناک تھا کہ مقامی لوگوں سے جو ہم نے بات کی کل جو بزرگ لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ 100 سال میں بھی اتنا خطرناک سیلاب نہیں آیا، جس سیلاب نے نالے سے 500 فٹ کی اونچائی کی ایک مکان کو ہٹ کیا، تباہ کیا۔ تو آگے جو راستہ ہے یہ ارسون پنٹاگول نالا ہے، اس نالے کے دونوں جانب آبادی ہے، اور اس سیلاب نے دونوں جانب جو آبادی ہے اس کا نام و نشان مٹا دیا ہے۔ البتہ چند مکانات ایسے ہیں جو بہت اونچی پہاڑ بھی ہیں، تو ان مکانات کو آدھا سیلاب نے گرا دیا ہے، آدھے مکان کچھ بچے کچھ ان کے سے رہ چکے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو ہائی اسکول ہے وہ انتہائی خطرے میں ہے، اس علاقے کا واحد اسکول ہے، فوری طور پر اگر اس کی حفاظت کے لیے حفاظت کی بند نہیں باندھی جائے تو اس کو انتہائی خطرے ہیں۔
تو حمد فاروقی، راستہ چلنے کے لیے نہیں ہے، گاڑی ادھر سے آ نہیں سکتی، ادھر سے جا نہیں سکتی، اور 500 فٹ آپ بتا رہے ہیں اوپر تک پانی نے ہٹ کیا ہے، بزرگان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 100 سال کی تاریخ میں ایسا سیلاب نہیں آیا تھا، تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے امدادی کارروائیاں ہو رہی ہیں، کس قسم کی ہیں؟
شفیع صاحب، وہاں کی جو امدادی کاروائی ہے وہ انتہائی سست رفتاری سے جاری ہے۔ جو مقامی لوگوں سے ہم نے بات کی ان میں جو سمجھدار لوگ تھے، جو لکھے پڑھے لوگ تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو حکومت کی ذمہ دار لوگ ہیں وہ تو سیاسی بیان جاری کرتے ہیں، پریس ریلیز جاری کرتے ہیں اور اظہار ہمدردی کرتے ہیں، مگر عملی طور پر کام بہت کم ہوتے ہیں، اور انہوں نے ایک مثال دیا کہ 2015 میں بھی یہ علاقہ متاثر ہوا تھا، اور اس کے علاوہ چترال کے جو دیگر علاقے متاثر ہوئے تھے، مشغول کا علاقہ ہے، تحصیل ملک ہے، ترک ہے، اسی طرح شہور ہے، زرچشمہ ہے، لڑکو، وہاں بھی اب بھی وہی طرح تباہی کا منظر ہے جو 2015 کی تباہ کن سیلاب میں سیلاب نے مچائی تھی، اس میں 0% بھی کام نہیں ہوا۔ ابھی یہاں بھی میں شفیع صاحب بتاتا چلوں کہ یہ جو سیلاب ہے یہ پنجاب یا دیگر علاقوں کی سیلاب کی طرح نہیں ہے کہ پانی بہ گیا اور ریلا ختم ہو گیا، یہاں جو سیلاب آتے ہیں زیادہ تر یہ پہاڑی علاقوں میں جب بارش ہوتی ہے تو وہاں پہ بادل کی جو بلاسٹنگ ہوتی ہے بارش کے بعد اور مٹی آتی ہے، اور پہاڑوں میں باری باری پتھر ہوتے ہیں وہ لڑک کر آتے ہیں، اور ان میں جو دیار کی لکڑی ہوتی ہے وہ لکڑی اٹھا کے جاتے ہیں، تو یہاں بھی جب بھی سیلاب آتے ہیں تو اس میں آبادی کے اوپر جو مشغول کا مثال ہمارے سامنے ہے کہ اس آبادی کے اوپر 10 فٹ کا ملبہ اب بھی پڑا ہے، ابھی تک اس میں لوگوں کے گھر کا سامان پڑا ہے، یہاں جہاں جس مسجد میں 15 لوگ شہید ہو گئے اس مسجد کے نام و نشان بھی نہیں ہے۔
تو مقامی انتظامیہ اور جو فوج ہے وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟
دیکھیے فوج تو یہ ہے کہ فوج کے آدمی بھی جوان زخمی تھے، انہوں نے فوجی ہیلی کاپٹر میں ان کو اسپتال منتقل کیا، دوسرے کے پاس فوج کی طرف سے متاثرہ لوگوں کو کچھ خوراک کی چیزیں پہنچائی گئی، انتظامیہ کی طرف سے بھی کچھ ان کو ٹینٹ وغیرہ پہنچائی گئی، مگر جن متاثرین سے ہماری بات ہو گئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ ہمیں 20 کلو آٹا اور 1 کلو چینی اور 1 کلو گھی دی جائے، ان کا یہ کہنا تھا کہ 2015 میں بھی سیلاب آیا تھا اور ہم نے بار بار چیا، ہم نے حکام تک یہ بات پہنچا دی کہ ہماری آبادی اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے جو دریا ہیں جو نالا ہیں اس کی دونوں جانب حفاظت کی دیوار بنایا جائے، اور جبکہ انتظامیہ اس میں بری طرح ناکام ہوا۔ دوسرا یہ تھا ان کا کہنا تھا کہ پچھلے سال جب سیلاب آیا تھا تو وہ ملبہ پڑا تھا اور اس میں اکثر جگہوں میں جو بھاری پتھر تھے وہ اسی جگہ پڑے تھے، وہ انتظامیہ نے بر وقت نہیں ہٹایا، جس کی وجہ سے سیلاب کا رخ چینج ہو گیا اور وہ آبادی میں منتقل ہوا۔ اس میں بڑا مثال ریشن ڈیلر کا ہے، جو 2013 میں سیلاب میں وہاں پہ کچھ پتھر آئے تھے جس میں پانی کا راستہ روکا تھا، مقامی لوگوں نے اس کے لیے کافی تگ و دو کیا، کوشش کیا، حکام کی نوٹس ملایا کہ ان پتھروں کو ہٹایا جائے، مگر انہوں نے نہیں ہٹایا، اور جب 2015 میں سیلاب آ گیا تو اربوں روپے کا یہ جو ذکر ہے یہ مجنیٹ ہو گیا اور اس کا نام و نشان بھی نہیں رہا۔
تو یہ علاقے کے جو سیاسی نمائندے ہیں ان سے آپ کا رابطہ ہوا، مطلب رکن صوبائی اسمبلی یا رکن قومی اسمبلی، یہ لوگوں سے ملاقات ہوئی؟ کچھ انہوں نے بتایا کیا کر رہے ہیں؟
جی جی جی، میری کل دونوں سے ملاقات ہوگی۔ کل میں اگر میں کہوں کہ واحد آدمی تھا کہ میں آخری دن تک پیدل پہنچا، انتہائی مشکل سے 4-5 دن پہ میرے لگے اس جانے میں، اگرچہ وہ نالا اتنا دور نہیں ہے، تقریباً 3-4 کلومیٹر ہوگا، مگر اس میں ہمارے کئی گھنٹے لگ گئے۔ وہاں پہ سلیم خان صوبائی اسمبلی کا جو رکن ہے وہ آیا تھا، جو سابقہ وزیر ہے، قومی اسمبلی کا شہزاد تہاربین آئے تھے، ان سے ہماری بات چیت ہو گئی۔ تو سلیم خان نے یہ کہا کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ سیلاب کے بعد بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ افتخار کا بھی یہ کہنا تھا کہ چترال میں ارسون کے علاوہ 20 وادیاں ایسی ہیں جو 2015 کی سیلاب میں متاثر ہوئی تھی، اور ان کے راستے اب بھی بنے، اب بھی وہاں پہ سڑک نہیں ہے، اب بھی وہاں گاڑی نہیں جا سکتا، اب بھی لوگ اپنے کندھوں پہ سروں پہ سامان پہنچاتے ہیں، مگر ان سے جب عملی طور پوچھا گیا کہ آپ لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان کے لیے کیا کرتے ہیں، تو ان سے یہ کہنا تھا کہ اسمبلی میں آواز اٹھا سکے، باقی ہم تو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، ہم حکومت کی بینک کے لوگ نہیں ہیں کہ ہم اس کے لیے فنڈ جاری کر سکے، اور یہ علاقہ اتنا بڑا ہے کہ ہمارا جو فنڈ ہے اگر اسے ہم خرچ بھی کریں تو وہ اون کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ اور سب سے پہلے جو وہاں پہ گیا تھا وہ چترال کے ضلع ناظم تھے، وہ سب سے پہلے پہنچ گئے، جو وہاں پہ جنازے میں شرکت بھی کیا۔
اس وقت سب سے زیادہ ضرورت وہاں پر کن چیزوں کی ہے فوری طور پر؟
دیکھیے جی، سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ وہاں کا جو روڈ ہے وہ بحال کی جائے، کیونکہ اگر آپ کے پاس روڈ نہ ہو تو نہ تو آپ ڈاکٹر پہنچا سکتے ہیں، نہ میڈیکل کیمپ جا سکتے ہیں، نہ سامان پہنچ سکتے ہیں، نہ اس کے بعد پینے کا پانی فراہم کی جائے، اس لیے کہ وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، نفسیاتی دبو ہیں، تو وہاں پہ ابھی تک میڈیکل کیمپ نہیں بھیجا گیا، تو ان لوگوں کے لیے ایک فری میڈیکل کیمپ کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، اور اس میں خاص کر ماہرین نفسیات ہو تاکہ ان لوگوں کے جو خوف کی فضا وہ دور کیا جائے اور ان کو نارمل زندگی ملا جائے۔
چترال کے علاقے ارسوں میں آئی تباہی کا آنکھوں دیکھا احوال بتا رہے تھے مقامی صحافی حماد فاروقی۔ چترال کے رکن صوبائی اسمبلی سلیم خان سے بھی میں نے بات کی، وہ بڑے شاکی تھے، ان کی بے شمار شکایتیں تھیں، لیکن میں نے پوچھا کہ حکومت اور انتظامیہ میں سے کون کون آیا، کوئی آیا؟
بدقسمتی سے جب بھی سیلاب آتے ہیں تو وقت طور پر صوبائی حکومت آ کے لوگوں کو تسلی دیتا ہے۔ 2013 میں اس کا ہوا، اس کے بعد 2015 میں لاسٹ جب سیلاب آیا تو یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب بھی آئے تھے، یہاں پہ چیف منسٹر صاحب آئے تھے، عمران خان صاحب آئے تھے، بہت سارے سیاسی لیڈرز آئے، تو انہوں نے سب نے ہمیں اور ہمارے لوگوں کو یہ تسلی دیا کہ بہت جلد یہاں پہ جن جیسے انتقال میں ان کو ہم بحال کریں گے، اور بہت سارے سیاسی وعدے ہوئے، مگر بدقسمتی سے ایک سال گزرنے کے بعد پھر صوبائی حکومت نے لوگوں کی بحالی کے لیے، پلوں کی بحالی کے لیے، سڑکوں کی بحالی کے لیے ابھی تک کوئی خاطر خواہ اقدام نہیں اٹھایا ہے، اور نہ ہی اس دفعہ بجٹ میں انہوں نے کوئی پیسہ رکھا ہے۔ تو میں تھوڑا جو ہاؤس اسمبلی میں یہ بات میں نے کہہ دیا کہ انتقال کے ساتھ یہ انصافی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایک طرف تو پھر انصاف کی حکومت انصاف کے نعرے بلند کر رہے ہیں، عمران خان صاحب خود انتقال کی دن پہلے خاتون کو بھی امین کیا گیا تو یہ انصاف کا نعرہ ہم کریں یا تو ہمارے ساتھ انصاف کیجیے. بس ہماری بدقسمت یہ اتصال کے لوگوں کی بہت ایسے خوبصورت علاقہ ہے اتصال, بہت پرامن علاقہ ہے, اور ہماری کمزوری یہ کہ ہم دوسرے علاقوں کی طرح احتجاج نہیں کرتے ہیں, جمن کو پریشان نہیں کرتے ہیں.
سلیم خان صاحب, یہاں وزیر اعظم بھی آئے, چیف منسٹر صاحب بھی آئے, عمران خان صاحب بھی آئے اور وعدے کر کے چلے گئے, تو یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ تین دن پہلے وعدہ ہوا ہو, ایک ہفتہ پہلے ہوا ہو. میں 2013 سے لے کے 2015 تک کی بات کر رہا ہوں, ابھی تک کچھ نہیں ہوا. اگر ان کی طرف سے کچھ نہیں ہوا تو آپ لوگوں نے خود اپنی مدد آپ کے طور پر کچھ کیا, آپ کے پاس فنڈز ہیں, ان کا استعمال ہوا؟
بالکل, آپ کی بات ہے کہ ایز اے لوکل نمائندہ ہمارے پاس اتنے ریسورس نہیں ہوتے کہ ہم سارے بال کے کام خود کر سکیں. اگین ہم فیڈرل گورنمنٹ کو اور پروویشل گورنمنٹ کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, کیونکہ لاسٹ ایئر کا جو سلاب کا جو ڈیمیج تھے ان کا جو تخمینہ لگایا گیا تھا, صرف گورنمنٹ کے جو انفراسٹرکچر ہے جس میں روڈ ہیں, ویلیز روڈ جس میں 44 بریجز ہیں, جس میں چینل ہیں, جس میں واٹس ایپ اسکیم ہے, سب کا جب تخمینہ لگایا گیا تو ٹوٹل جو کاسٹ تھا وہ تقریباً 16 بلین تھا, 16 ارب روپے کا نقصان ہوا تھا چترال میں. تو انیشیلی صرف بالی کے کاموں میں کچھ ہماری مدد کی گئی, مگر موسٹلی لوگوں نے خود اپنے چینل کو بحال کیا, حاضر طور پہ کچھ اپنے پائپ لائنوں کو انہوں نے بحال کیا, اور کچھ علاقے ایسے تھے جو بالکل کٹے ہوئے, جس طرح میں ابھی گرم چشمہ سے بات کر رہا ہوں, گرم چشمہ کا پورا ایک گلی روڈ ہے وہ کٹا ہوا تھا. تو لوگوں نے خود, میں جب لوگوں کو اپیل کیا یہاں پہ آ کے گرم چشمہ کے لوگوں کو, تو لوگ خود ڈیلی 500-600 بندے آ کے اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے کام تو آغاز کیا, بہت روڈ تھا ہمارا اس کو بحال کرنے کے لیے. آپ یقین کریں کہ کوئی 7 کلومیٹر روڈ لوگوں نے خود بحال کیا, جس کو ہم نے صرف اس لیے ان کے ٹرانسپورٹیشن کے لیے ان کو سپورٹ کیا. گورنمنٹ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, گورنمنٹ جو ہے ہمارے ساتھ بہت بڑی انصافی کرتی ہے.
چترال سے یہ تھے رکن صوبائی اسمبلی سلیم خان. صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات مسٹر مشتاق غنی سے بھی میں نے بات کی, جاننے کے لیے کہ ان کے پاس کیا اطلاعات ہیں اور صوبائی حکومت کر کیا رہی ہے, کیونکہ بہرحال یہ تو ہنگامی صورتحال ہے نا.
تمام ہنگامی حالات جو ہیں ان سے نپٹا جا چکا ہے میکسیمم, کچھ جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ان کی تلاش جاری ہے, کیونکہ ایک بڑا خراب موسم ہے اور آرمی کے جوان, ہمارے سول کے لوگ سارے اس میں لگے ہوئے ہیں, تو وہ کر رہے ہیں, اور باقی تو حالات اس وقت ٹرانسپورٹ کنٹرول میں ہیں. تو عید کی چھٹیوں کا اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے, اس میں نہ کوئی زخمی کی زیادہ تعداد ہے, 4 لوگ زخمی ہیں اور ان کو بھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کر لیا گیا ہے, وہاں پہ بھی میڈیکل کیمپ ہے, اور وہاں باقی جو آبادیاں ان کے لیے ڈرنکنگ واٹر کے آدھی بندوبست کیا گیا ہے, خوراک کے پیکٹس پہنچا دیے گئے ہیں, کوئی 100 فیملیز کے لیے کیمپ پرووائڈ کر دیے گئے ہیں. تو چھٹیوں میں بھی ہمارے تمام ادارے جو ہیں وہ ہائی الرٹ پہ رہیں گے, کیونکہ مانسون کا سیزن ہے اور وارننگ ایشوڈ ہے, تو اس لیے ہر بندہ اپنی جگہ سے الرٹ ہے.
یہاں ایک بنیادی سوال مشتاق غنی صاحب یہ ہے کہ علاقے کے رکن اسمبلی صوبائی بھی اور وفاقی اسمبلی کے بھی جن کا تعلق اپوزیشن کی جماعت سے, وہ کہتے ہیں کہ جب تک حکومت کچھ نہیں کرتی صوبائی حکومت وہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سڑک کیوں نہیں بنائی گئی, یہ ترجیح کام کیوں نہیں ہوا. وہ مثال دے کر کے کہہ رہے ہیں, خود بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں 13 میں بھی آیا سیلاب حالت خراب ہوئی, 15 میں بھی آیا حالت خراب ہوئی, سڑک بنانے کو اور علاقائی روک تھام کو ترجیحی بنیاد پر کیوں نہیں دیکھا گیا سر؟
دیکھیں یہ تو اب چیک کر کے بتایا جا سکتا ہے, لیکن میرا جہاں تک میری معلومات ہیں کہ سڑکوں کے کانٹریکٹ ایس ڈبلیو کو دیے گئے تھے پیچھے جو ویسا سیلاب, اس کے بعد انہوں نے کافی کام کیا اور کر رہے ہیں, اور یہ پچھلے سیلاب میں تو سارا انفراسٹرکچر چترال کا سارا تباہ ہو گیا تھا, تو وہ تو کام جاری ہے. اور لیکن یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ تو چونکہ اس میں ہیومن لاس زیادہ ہو گیا, یہ 12-14 گھروں پر مشتمل یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں ایک مسجد تھی اور آرمی کی چوکی تھی, جو یہ کلاؤڈ بلاسٹ ہونے سے اس میں اس کی لپیٹ میں آ گیا. تو میں یہ ممبران سپاہی اور قومی اسمبلی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب واقعہ ہوتا ہے تب تو آپ پردہ سکرین پہ آ جاتے ہو, اس علاقے سے آپ نے ووٹ لیے ہیں, آپ اپنی اپنی اسمبلیوں کے بیٹھ کر کے گلے میں ایک ہار ڈال کے بندر سٹرائک کر کے یہ کام نہیں ہو رہا. اگر کوئی حکومت واقعی جان بوجھ کے کام نہیں کر رہی کہ کیوں نہیں ہو رہا جی, اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو جاؤں گا, اس وقت یہ خاموش رہتے ہیں. جب کوئی واقعہ آتا ہے تو اس وقت یہ عوام کے سامنے نمبر بنانے کے لیے اس طرح کی چیئرمین دینا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ حکومت اپنے پارٹ سے سارا کام کر رہی ہے, کانٹریکٹ اوارڈ ہو چکے ہیں, اب اس میں اگر کوئی کام کی سپیڈ میں کمی بیشی ہے تو انہیں نمائندوں کا فرض ہے کہ حکومت کے نوٹس میں جائیں کہ یہ کام نہیں ہو رہا. ایسی کوئی سڑک نہیں ہوگی وہاں پہ جس کا ٹینڈر نہ ہوا ہو یا جس کا کام جو ہے اوارڈ نہ ہوا ہو کسی پنچایت سمجھیوں کو یا کسی اور.
مصطفی غنی صاحب, عید پر آپ کا اور سن کے لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے کوئی ہے؟
دیکھیں, عید تو افسردہ عید ہے, اس علاقے میں ایک بڑا نقصان ہو گیا ہے. 29-30 کے قریب قیمتی جانے جو ہیں وہ سیلابی رہنے کی نظر ہو گئی ہیں, اور لیکن چونکہ مانسون کا سیزن ہے, وارننگ ایشوڈ ہے, میں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ حکومت ان کے بالکل ساتھ ہے, ہمارے ادارے بالکل ہائی الرٹ کے اوپر ہیں, چھٹیاں سب کی منسوخ ہیں. اب گاڈ فوربڈ کہ اگر کسی جگہ اس طرح کی کوئی بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو امیڈیٹلی یہ اپنے ڈپٹی کمشنر کو انفارم کریں.
یہ تھے صبح خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات مسٹر مشتاق غنی. صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال کو ہر سال سیلابی ریلوں کا سامنا رہتا ہے, بڑا نقصان ہوتا ہے, لیکن کئی برسوں سے اب بھی ضلع میں نہ حفاظتی بند بنائے گئے ہیں اور نہ ہی سڑکیں اور پلیں نئی سڑکیں اور پلوں کی تعمیر یا مرمت کی گئی ہے. ہماری ساتھی امبر شمسی رشون کا بجلی گھر دیکھنے گئی ہیں جس کو گزشتہ سال کے سیلاب میں شدید نقصان پہنچا تھا. یہ بجلی گھر تقریباً 20,000 گھرانوں کو بجلی فراہم کرتا تھا.
ریشون گاؤں سے تھوڑا ہی آگے بجلی گھر جانے والی سڑک آتی ہے. راستے میں دو پل ہیں جن کی رہائشوں نے لکڑیوں سے عارضی طور پر مرمت کی ہوئی ہے.
یہ پل ہے جو بجلی گھر کو جاتا ہے, لیکن یہاں ہمیں گاڑی کھڑی کرنی پڑی کیونکہ سیلاب میں یہ پل بہہ گیا اور گاڑی آگے نہیں جا سکتی. تو ظاہر ہے پل کو بحال کرنے کے لیے مشینیں بھی نہیں جا سکتی. اب یہ پل ایسا, یہ بجلی گھر ایسا ہے کہ 55 لاکھ روپے منافع دیتا ہے صوبائی حکومت کو, لیکن ایک سال گزر گیا ہے ابھی تک بحال نہیں ہوا. ابھی میں جا رہی ہوں ان رہائشیوں سے ملنے جو اس کو بحال کرنے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. سیلاب کا جو کہتے ہیں, یہ کہاں سے آتا ہے؟
یہ پانی اس سائڈ سے آتا ہے, اوپر سے اس سائڈ سے آتا ہے.
یہ گلیشیئر کی وجہ سے,
گلیشیئر کی وجہ سے ہوتا ہے.
بہت تیز ہوتا ہے, مطلب
یہ ہے عبدالرب جو ریشون میں دکان چلاتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ سیلابی ریلے بہت تیزی سے پہاڑوں کے پیچھے سے آتے ہیں.
سیلاب جو ہے نا, ادھر سے آ کے یہ ٹربائن لگے تھے, یہ سب خراب کر دیے.
اچھا, یہ والے ٹربائن؟
جی جی, یہ والے ٹربائن.
اور یہ دیکھیے, اس پہ یہ تارے بھی بالکل, کافی زیادہ برا حال ہوا ہے.
بجلی گھر کی عمارت اور ٹربائن ایسے ٹوٹے ہوئے ہیں جیسے یہ کانکریٹ اور لوہے کے نہ بنے ہوں, موم کے ہوں.
اچھا, یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کتنی دیر سے احتجاج کر رہے ہیں؟
یہ ہم تقریباً, یہ جولائی 2015 میں یہ برباد ہو گیا تھا یہ بجلی گھر, اس وقت سے ہم احتجاج کر رہے ہیں, لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہوتے.
اور یہ کتنے لوگوں کو اس کو
یہ تقریباً اس کے 16,000 کنزیومر تھے اور باقی 8,000 میرے خیال میں ہمیں جو باوسوخ جو ادھر کا جو وہ نا وہ بتا دیں, 8,000 لوگوں نے میٹر کے لیے اپلائی کیا ہوتا. یہ تقریباً 20,000 سے لوگوں گھرانوں کو یہ بجلی دیتا تھا. یہ
بعض اندازوں کے مطابق اس 4.2 میگا واٹ کے بجلی گھر کو ٹھیک کرنے کے لیے 10 ارب روپے درکار ہوں گے اور مکمل کرنے کے لیے 2.5 سال.
یعنی کہ نہ صرف اس کو ٹھیک کرنا ہے بلکہ حفاظتی بند بنانا بھی ضروری ہے.
جی بالکل, اس کو بجلی گھر کو بھی ٹھیک کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ پروٹیکشن وال بنانا بھی بہت ضروری ہے, بہت زیادہ, تاکہ آئندہ کے لیے اس کو اس طرح نقصان نہ پہنچے.
میرا گاؤں بجلی سے بہت متاثر ہو گئے, اور اگلے سال جو سیلاب آ گیا تھا اس سے ہمارے پاور ہاؤس جو ہے وہ بہت متاثر ہو گئے.
یہ ہے ریشون گاؤں کی رہائشی 12 سالہ لائبہ,
اور ہمیں آج بھی بجلی چاہیے. ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بجلی گھر ضرور بنائے, ہمارے لیے مین پاور ہاؤس ضرور چاہیے. اگر بجلی نہ ہو تو ہم سبق کیسے پڑھیں گے؟ حکومت سے درخواست ہے ہمارے
لیے. پڑھائی کیسے کرتی ہیں؟
ہم اپنی پڑھائی اچھے طرح کرتے ہیں, لیکن اچھی طرح اس طرح نہیں جب ہم پہلے کرتے تھے جب پاور ہاؤس تھے.
آپ کو یاد ہے جب سیلاب آیا تھا؟
ہاں آئے تھے.
بتا سکتے ہیں
کیا؟ وہ بہت بڑا سا اندھیرے میں آیا تھا, وہ شام کے دن بھیانک سا تھا, اتنا بہت بھیانک سا تھا, یاد نہیں ہے. ہم بھاگ رہے تھے, بس ہم دیکھنے رہتے سیلاب.
اور آپ کا گھر ٹوٹ گیا تھا, سامان خراب ہوا تھا؟
ہاں, ہمارا سامان خراب ہو گیا تھا, ہمارے گھر کے اندر بھی گھس گیا تھا سیلاب.
اور آپ اسکول, آپ کو مشکل ہوتی ہے جانے میں؟ یہاں سڑک تو ٹوٹی ہوئی, پل بھی ٹوٹا ہوا.
ہاں, پل بھی ٹوٹا ہوا ہے, ہم اس دوسرے پل سے جاتے ہیں اسکول.
2010, 2013, 2015 اس علاقے میں 3 بار سیلاب آ چکا ہے, اور لوگوں کو یہی شکایت ہے کہ بجلی کے مسئلے صرف نہیں ہیں, گھر ابھی تک ٹوٹے پھوٹے ہیں اور لوگ خیموں میں بھی رہ رہے ہیں. وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے وعدے تو بہت کیے ہیں, لیکن کچھ کام جو ہوا ہے وہ غیر سرکاری تنظیموں نے کیا ہے. امبر شمسی, بی بی سی نیوز, چترال.
تعلیم کے سلسلے میں بجٹ بڑھایا جاتا ہے، لیکن پاکستان کا ایک صوبہ ایسا کہ جہاں گزشتہ سال کے مقابلے میں اس بار بجٹ تعلیم کے لیے اور بھی کم ہوا۔ ذکر ہے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا، جہاں تعلیمی پسماندگی بہت زیادہ ہے۔ اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسکول جانے کی عمر کے 18 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ اس صورتحال میں تعلیم کے شعبے میں زیادہ سے زیادہ اخراجات کی ضرورت ہے، لیکن اس کے برعکس بلوچستان کے گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں نئے مالی سال کے بجٹ میں تعلیم کے شعبے کی ترقیاتی بجٹ میں کمی کی گئی ہے، جس پر غیر سرکاری تنظیموں نے تشویش ظاہر کی ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
اس تشویش کے اظہار کے لیے غیر سرکاری تنظیم الف اعلان کی جانب سے بلوچستان میں تعلیم کی صورتحال پر کوئٹہ میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا۔ اس سیمینار میں دیگر سرکاری حکام کے علاوہ وزیر اعلیٰ کے سابق مشیر برائے تعلیم اور موجودہ وزیر برائے اطلاعات سردار رضا محمد بڑیچ بھی موجود تھے۔ انہوں نے اس موقع پر حقائق نہیں چھپائے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں اسکول جانے کی عمر کے 50% سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد بچیوں کی ہے۔
1.3 ملین بچوں کا وہ کلیم کیا ہے کہ ہم نے انرول کیے ہیں، اور 1.8 ملین بچے ہمارے آؤٹ آف اسکول ہیں، جس میں میجارٹی گرلز اسٹوڈینٹس کی ہے۔ جتنے بھی آؤٹ آف اسکول بچے ہیں اس میں میجارٹی گرلز بچوں کی ہوتی ہے۔
جہاں بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد اسکولوں سے باہر ہے، وہاں بلوچستان کی نصف آبادی تعلیمی اداروں سے بھی محروم ہے۔ سردار رضا محمد بڑیچ کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے محدود وسائل میں سے ہر سال تعلیم پر جتنے اخراجات کیے جا رہے ہیں، اگر صرف انہی پر انحصار کیا گیا تو آئندہ 50 سال تک بھی 100% تعلیم کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔
2030 میں ہم نے تمام بچوں کو اسکول بھیجنا ہے۔ آج بھی میں اس فورم کے ذریعے سے، الف اعلان کے اس پلیٹ فارم پہ، یہ آج بھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم اسی رفتار سے گئے، ہماری انویسٹمنٹ ایجوکیشن سیکٹر میں یہی رہی اور صرف پروونشل ایکسچیکر پہ ہمارا بوجھ رہا، تو ہم آئندہ 50 سالوں میں بھی اپنا سارے کے سارے بچوں کو ہم اسکول نہیں بھیج سکیں گے۔
اس صورتحال کا تقاضا تو یہ تھا کہ گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں نئے مالی سال کے بجٹ میں تعلیم کے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کیا جاتا۔ الف اعلان کے سجاد چنگیزی نے بتایا کہ نئے تعلیمی سال کے بجٹ میں تعلیم کے شعبے کے لیے 49 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جو کہ گزشتہ مالی سال کے 48 ارب 34 کروڑ روپے کے مقابلے میں صرف 1.21% زیادہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں نئے بجٹ میں تعلیم کے شعبے کے لیے خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا گیا، وہاں گزشتہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کے مقابلے میں نئے مالی سال کے بجٹ میں 36% کی کمی کی گئی ہے۔ سجاد چنگیزی کا کہنا تھا کہ گزشتہ مالی سال میں تعلیم کے شعبے کا ترقیاتی بجٹ 10.20 ارب روپے تھا، لیکن نئے مالی سال کے بجٹ میں 6.40 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ سیمینار میں بتایا گیا کہ مڈل اور ہائی اسکولوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے بلوچستان میں بچوں کے اسکول چھوڑنے کی شرح بہت زیادہ ہے، جس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سابق مشیر تعلیم کا کہنا تھا۔
13 لاکھ بچوں میں اینڈ آف دا ڈے آفٹر 10 ایئرز 60,000 بچے ہمارے امتحان میں حاضر ہوئے، 61% ریزلٹ تھا۔ 61% ریزلٹ میں ہمارے پاس 30,000 بچے کامیاب ہوئے، تو یہ ایک ذرا سوچنے کی بات ہے کہ 30,000 بچے 10 سالوں میں، ہماری 40 بلین کی انویسٹمنٹ سالانہ ہوتی ہے، یہ 400 بلین روپے ہم نے خرچ کیے اور 30,000 بچے ہم نے نکالے۔ الارمنگ۔ ہم 30,000 بچوں میں کتنے بچے کالجز میں بھیجتے ہیں؟ 3,000۔
سیمینار میں الف اعلان کی جانب سے پیش کردہ اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان کے کل 13,200 سے زائد اسکولوں میں سے 84% پرائمری سطح کے ہیں۔ کل پرائمری اسکولوں میں سے 54% میں صرف ایک ٹیچر تعینات ہے۔ کل اسکولوں میں سے 26% اسکول ایک کمرہ جماعت پر مشتمل ہیں، جبکہ 83% اسکولوں کی عمارتوں کی حالت غیر تسلی بخش ہے۔ محمد کاظم، BBC، کوئٹہ۔
صوبہ بلوچستان تعلیمی پسماندگی اور بجٹ میں تعلیم کی مد میں مزید کٹوتی۔ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی والے ملک انڈیا میں، جی ہاں انڈیا میں بھی لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ آئیے چلتے ہیں انڈیا کی ریاست بہار کے دارالحکومت پٹنہ، جہاں صحافی سیٹو تیواری ہمیں شہر کے مسلم آبادی والے علاقے سبزی باغ لے جا رہی ہیں۔
عید کو لے کر دنیا दुनिया भर के बाजार गुलजार हैं। मैं इस वक्त पटना के सब्जी बाग इलाके में हूँ। सब्जी बाग इलाका बता दें कि मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए यहाँ पर ईद की खास रंगत जो है वो देखने को मिलती है। इस वक्त शाम के 7 बजे हैं और सब्जी बाग में पाँव रखने तक की जगह नहीं है। बहुत छोटे सा बाजार है ये, चारों तरफ ट्रैफिक का शोर है। लोग अपनी गाड़ियों से, साइकिल से इस छोटे से बाजार को तय करने में उनको बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है। चारों तरफ दुकानें सजी है। सब्जी बाग जब बाज़ार शुरू होता है तो सबसे पहले आपको सेवैयों की दुकान मिलेगी और साथ ही जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी दुकान मिलेगी, जहाँ पर आपको अच्छी खासी भीड़ दिखाई देती है। हमारे साथ एक सेवई दुकानदार हैं, आइए उन्हीं से पूछते हैं कि किस किस तरह की सेवई जो है इस वक्त बाजार में है।
हमारे पास देखिए बनारसी सेवई है, बनारसी सेवई भी मिली है, किमामी सेवई है वो अलग है, ताजमहल है, हल्दीराम वाली है, बंगाल की आपको लच्छा है, पटने की लच्छा आपको हमारे पास है। भीड़ है थोड़ा मार्केट में आज से, होगी अभी, अब आगे का देखिए अल्लाह मालिक क्या होता है।
रमजान के महीने का एक और आकर्षण मेरे सामने है और वो है शीर चाय। छोटी छोटी टेबल पर लोग जो है वो शीर चाय बेचते हुए मिल जाएंगे। छोटी छोटी प्यालियों में 10 रुपए कप जो है वो शीर चाय बेचते रहते हैं। मेरे साथ इस वक्त रेशमा जी हैं। रात 12 बजे तक महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा सवाल है, लेकिन इस वक्त जो है वो सुरक्षा को लेकर के कोई बड़ा सवाल नहीं होता। रेशमा है मेरे साथ, रात 12 बजे तक बता रही हैं कि वो शीर चाय बेचती हैं।
सुबह 7 बजे से पत्ती चढ़ती है, 4 बजे तक खुलता है पत्ती, इसको खूब तोड़ना पड़ता है और इसमें काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम सब पड़ता है। पिस्ता दाना
500 का जोड़ा, आइए 250।
पूरा बाजार इस वक्त गुलजार है। खाने पीने की जो जगह है या दुकानें हैं वहाँ पर मटन चाप, आलू चाप, पकौड़ियाँ जो है वो तली जा रही हैं, तल के निकाली जा रही हैं। लोग जो है उसको मज़े लेकर के, चटकारे लेकर के उसको खा रहे हैं। नमाजी टोपियाँ जो हैं उनको लगाया गया है, लखनवी कुर्ते जो है लोग खास तौर पर उसको पसंद कर रहे हैं और साथ ही इत्र की दुकानों पर भी भीड़ देखने को मिल रही है। इत्र की दुकानों का हाल जानते हैं कि कौन कौन से इत्र आए हैं और लोग जो है वो कौन कौन से इत्र जो है वो पसंद कर रहे हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ जमाल अहमद साहब है। जमाल अहमद साहब कई सालों से इत्र का कारोबार कर रहे हैं।
भी लोगों की पसंद ज़्यादातर लाइट फ्लेवर में है, हल्के में, जैसे वाइट मस्क है, वाइट उड है, आपके बाहर के अतर में असील है, सुल्तान है, लॉर्ड है, मुख्तलिफ़ किस्म की बहुत सारी क्वालिटी है और फिरदौस, मजमुआ, मुश्क, ये सब तो कॉमन है। बहुत सारी वैराइटीज अभी नई भी आई हुई है।
सब्जी बाग का जो बाजार है उसी से लगा हुआ पटना मार्केट है। पटना मार्केट अगर हम बात करें तो लड़कियों की, लेडीज़ की खरीदारी के लिए सबसे मुफीद जगह है। वहाँ पर इस वक्त रात के तकरीबन 8:30 बज रहे हैं और लड़कियों का, ख्वातीन का जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। ये वो वक्त है जब पटना मार्केट में जो दुकानदार हैं वो खूब ज़्यादा अपने दुकानों की, अपने सामान की बिक्री करते हैं। चूड़ियों की दुकानों पर लड़कियों की खासी भीड़ दिखाई दे रही है, सैंडल्स की दुकानों पर मैचिंग सैंडल के लिए मारामारी चल रही है और साथ ही जो कपड़े की दुकान है या दर्जी की दुकान है वहाँ पर भी, आई उन्हीं से जानते हैं, लड़कियों से ही जानते हैं, महिलाओं से ही जानते हैं कि किस तरीके की उन्होंने तैयारी की है। बाजीराव मस्तानी का ड्रेस अभी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो बाजीराव मस्तानी का ड्रेस ज़्यादा यूज़ कर रहा है और वैसे पाकिस्तानी ड्रेस भी बहुत अभी चलन में है।
महंगाई तो है ही, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र सब ठीक चाहिए। कहा है मम्मी एक जोड़ा नहीं लेंगे, मम्मी और जोड़ा लेंगे और लेंगे, मम्मी बैंगल दिला दीजिए, मम्मी गले का दिला दीजिए।
लेकिन त्योहारों का ये मौका जो है, चाहे वो ईद हो चाहे वो दीपावली हो, हमें उस वक्त हम टीस से भर जाते हैं जब हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो दुकानों पे बैठे हैं, सामान बेच रहे हैं, जहाँ एक तरफ बच्चों का एक तबका है जो लजीज व्यंजनों का मज़ा ले रहा है या इस त्यौहार की तैयारियों का मज़ा ले रहा है, वहीं ये बच्चे हैं जो दुकान पर भी बैठे हैं। मेरे साथ इस वक्त नान रोटी बेचने वाली हिना है, जिन्होंने रोज़े रख रखे हैं, स्कूल भी जाती हैं और साथ ही फवाज आलम हैं। फवाज आलम 12 साल के हैं और ये डोरियाँ यानी नारे, अगर हम उसको लोकल भाषा में कहें तो नारे जो हैं वो बेच रहे हैं।
ईद की क्या तैयारी तुमने की?
कपड़ा खरीदा।
क्या खरीदा?
कुर्ता पजामा। रोज़ा रखना सवाब होता है, सुने हैं बड़े किस्से मुझे।
क्या कुछ अल्लाह से कुछ खास मांगती हो क्या?
जी, क्या मेरे मम्मी पापा ठीक रहे, पढ़ाई में इल्म दें, अल्लाह बड़े आदमी मेरा बनाए, बस यही मांगते दो।
तो ईद की तैयारियों से बाजार गुलजार है, हर कोई खूबसूरत देखना चाहता है, इसलिए तैयारियां जो हैं अंतिम वक्त में वो पूरी पूरी कर रहा है। और कुछ लोग तो मुझे ऐसे भी मिले जो सब्जी बाग इलाके में कोई खरीदारी नहीं करने आए हैं, सिर्फ عید کی رنگت دیکھنے آئے ہیں کہ دراصل عید کی رنگت جو ہے وہ اس وقت کس طریقے سے سبزی باغ علاقے میں دکھائی دیتی ہے. سی ٹو تیواری، بی بی سی.
اور اسی کے ساتھ سہربین اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھی امبر خیری، پروڈیوسر مہپارا صفدر، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق، لندن سے ڈیرک کلارک. تو مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت جی دے، لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر عبداللہ فاروقی کی زبانی.
سعودی عرب کے شہر جدہ میں امریکی قونصل خانے کی عمارت کے قریب خودکش حملے میں مشتبہ حملہ آور ہلاک اور دو پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں. اٹلی کے حکام نے بتایا ہے کہ انسانوں کی سمگلنگ کا ایک بین الاقوامی گروہ پکڑا گیا ہے جو روم میں ایک پرفیوم کی دکان سے آپریٹ کرتا تھا. اس گروپ کے 38 افراد گرفتار ہوئے ہیں، جن میں ایریٹیرین، ایتھوپین اور اٹیلین شامل ہیں. مقبوضہ مغربی کنارے پر مالے ادمیم نامی غیر قانونی یہودی بستی کے حکام کا کہنا ہے کہ انہیں مزید 560 مکانات تعمیر کرنے کی اجازت مل گئی ہے. برطانیہ میں انڈیپینڈنس پارٹی کے سربراہ نائجل فراج نے استعفیٰ دے دیا ہے. اس پارٹی نے گزشتہ 25 سالوں کے دوران یورپی یونین سے برطانیہ کے اخراج کی مہم چلائی ہے. اور کھیلوں کی ثالثی کی عدالت کا کہنا ہے کہ وہ ان روسی ایتھلیٹس کے لیے تیز ترین نظام متعارف کرا رہی ہے جو اس سال ریو اولمپک سے باہر ہو جانے کے خلاف اپیلیں کر رہے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.